اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى الى الاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ عبسا ہم پچھلے کچھ کلاسز سے پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے. خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا جس میں شان نزول تھا کہ یہ سورت جو ہے وہ نازل کیسے ہوئی، کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی مجلس میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداران قریش کے ساتھ بات چیت میں مشغول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیخ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے مرید تھے. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ مرید جو رشتہ ہے یہ اس حد تک جاتا ہے کہ نبیوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، اور وہ شیخ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسانوں میں تو کوئی ان سے افضل ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب نبیوں کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تو پھر ذرا عقل استعمال کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جا الاستاذ خالی، ہمارے مشائخ نے یہ مصرع کہا کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جی ہم استاد کی جگہ جو ہے وہ خود سے بھر لیں اور ہمیں استاد کی ضرورت اب نہ رہے. تو استاد کی جگہ تو ہر ایک، استاد کی ضرورت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اس وجہ سے استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی استاد آ کر کے بیٹھے، کوئی ہو جو کہ ہمیں روک ٹوک کرنے والا ہو، ہمیں ہدایات دینے والا ہو، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا ہو. فرماتے ہیں کہ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو تو وہ باغ جو ہے کتنا ہی اس کے اندر آپ اچھے پھول لگا دیں، کتنے ہی اچھے پودے اس میں اگا دیں، لیکن وہ اجڑا ہوا ہی رہتا ہے، وہ دیکھنے میں کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیشہ ایک اجڑا ہوا باغ لگتا ہے، ایک جنگل کسی شکل دیتا ہے. تو باغ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو سوار، جو مالی ہوتا ہے تو پھر وہ باغ کو سنوارتا ہے. مالی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا کہ باغ خود بخود سنور جائے. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالی عطا فرما دیا ہے تو اس مالی کے ہونے پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مالی ہوتا ہے یہی انسان کو سنوارنے کا کام دیتا ہے، تاکہ اس کے آداب بھی اچھے ہو جائیں، اس کا تزکیہ بھی ہو جائے نفس کا، اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائیں، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور برائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خود سے ختم نہیں ہو جاتی، یہ چلتی رہتی ہیں، اور چلتے چلتے یہ ہماری زندگی تو خراب کرتی ہی ہیں، ہماری زندگی تو خراب ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری اگلی نسلوں پر بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فزیکل ایلیمنٹس ہوتی ہیں، فزیکل ایلیمنٹس کا اگر علاج کر دیا جائے تو یہ ہمارے سسٹم سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ ہماری جینز کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ جینز میں داخل ہو جاتی ہیں اور یہ پھر نیکسٹ جنریشن تک جاتی ہیں، بلکہ اس کے آگے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس سائیکل کو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑتا ہے، اگر نہ توڑا جائے تو یہ جاری رہے گا. تو اس تمہید کے ساتھ پھر ہم نے جو مارک مسائل پڑھنے شروع کر دیے تھے، تو یہ تقریباً میرے خیال میں مکمل ہو چکے ہیں، بس ہم پیج نمبر 676 کے اوپر تھے، سیکنڈ لاسٹ پیج ہے اس کے مارک مسائل کا. اگر کسی کے نوٹس کے مطابق یہ ہم نے یعنی اسے پیچھے چھوڑا تھا تو وہ بتا دیں. میرا خیال یہ ہے کہ ثم السبیل یسرا، اس کی تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی یہاں سے. اس کے بعد آیت ہے ثم اماتہ فاقبرا، اماتا یمیتو اماتتن، باب افعال سے ہے، اکرم یکرمو اکرامن، اماتا یمیتو اماتتن. تو اللہ تعالی موت عطا کرتا ہے اس کو، ثم ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد اللہ تعالی اس کو موت عطا کرتا ہے. فاقبرہ، फिर उसके बाद उसको कब्र में डालता है। ठीक है, तो फरमाते हैं तख्लीक इंसानी की इब्तिदा बयान करने के बाद इसकी इंतहा मौत और कब्र पर है। इसका जिक्र बसिलसिलाए इनामात फरमाया है, क्योंकि ये जो आयात चल रही हैं कि मिन अय्ये शयइन खलका मिन नुतफा खलकहू फकद्दरहू, तो अल्लाह ताला ने इसको तख्लीक किया, फिर उसको ठीक ठीक अंदाजे पर रखा, थुम्म सबीला यस्सरहू, फिर आसानी के साथ जो है वो माँ के पेट से एक रास्ते से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये इनामात का जिक्र हो रहा है ना, तो इसी इनामात की ही कंटिन्यूएशन चल रही है कि अल्लाह ताला इसको मौत देता है फिर उसको कब्र में डालता है। तो ये फरमा रहे हैं कि ये कोई सजा की बात नहीं हो रही, बल्कि इनाम का सिलसिला जारी है यहाँ पर। तो फरमाया कि इससे मालूम हुआ कि इंसान की मौत दर हकीकत कोई मुसीबत नहीं बल्कि नेमत ही है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहफतुल मुमिनी अल मौत, ये मोमिन का तोहफा मौत है। ठीक है, लेकिन ये तोहफा जो है ये मोमिन के लिए होता है, काफिर के लिए नहीं होता। काफिर फासिक के लिए मौत जो होती है वो एक नए और बढ़ करके अजाब की इब्तिदा होती है, बड़े अजाब की इब्तिदा होती है। दुनिया का अजाब तो उसको मिल ही रहा होता है, उसकी जिंदगी सुकून में नहीं होती, लेकिन मरने के बाद उसकी बेसुकूनी और बढ़ जाती है। और मोमिन का मामला बरअक्स होता है, दुनिया में तो उसकी जिंदगी आजमाइशों के साथ और पाबंदियों के साथ गुजर रही होती है, लेकिन मरने के बाद उसकी ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, आजमाइशें खत्म हो जाती हैं। और नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो तोहफा होता है जो कि मोमिन को मिलता है, और इसमें मजमूए आलम के एतबार से बड़ी हिकमतें हैं। ठीक है, तो मौत के बारे में हमारे अकाबरीन ने जो हदीसें नकल करी हैं, तो उससे हमें यही पिक्चर सामने आती है कि मोमिन मौत से एक उसको वहशत होती है। ऐसा नहीं है कि जी मोमिन जो है वो हर वक्त जो है वो मरना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल मोमिन जो है जो कि बहुत ही ज्यादा यानी नेकी की जिंदगी गुजार रहा है, गुनाहों से बच रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता कि बस यानी अब मैं मर जाऊं, कल मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं होता उसके साथ। ठीक है, और ये बात सिर्फ हम अपने तजुर्बे से मुशाहदे से नहीं कह रहे, बल्कि हदीस मुबारक हम इसी मारफुल कुरान में पढ़ भी चुके हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत पढ़ी, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हर इंसान जो है वो मौत से डरता है, और मैं भी मौत से डरती हूँ। ठीक है, यानी हर कोई इंसान मौत से डरता है, और इतने बड़े बड़े दर्जों वाले लोग भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको एक्सप्लेन किया, तो ऐसा क्यों होता है कि मौत से मोमिन क्यों डर रहा होता है? वो इसलिए नहीं डर रहा होता, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कि वो इसलिए नहीं डर रहा होता कि उसको कि वो जो है गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा है, उसको पता है कि आगे उसको अजाब मिलेगा, इस वजह से नहीं, या ये कि उसके लिए कयामत के अंदर कोई अच्छे इनामात जखीरा नहीं हुए हुए, इस वजह से उसको मौत से वहशत होती है, नहीं, इस वजह से नहीं होती, बल्कि इस वजह से होती है क्योंकि ये जो वहशत है ना, ये एक तबीई वहशत होती है, नेचुरल, जो कि इंसान के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, तबीई जिसको कहते हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि मौत के जरिए से वो अपने जो महबूब लोग होते हैं दुनिया के अंदर, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसकी औलाद होती है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उसकी बीवी या उसका शौहर होता है, जिनके साथ कि वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। मोमिन की जिंदगी लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी नहीं होती। ठीक है, हर एक से जो है वो उसने मामला खराब किया हुआ है, और हर कोई जो है उससे तंग है, और वो हर एक से तंग है, ऐसे तो मोमिन की जिंदगी नहीं होती ना, तो इस वजह से वो लोगों के साथ बहुत ही इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा होता है। ठीक है, तो उसको एक तबीयी मोहब्बत हो जाती है लोगों के साथ। अब मौत का मतलब ये है कि इन लोगों से जुदाई, ठीक है, इन लोगों से उसको जुदाई हो जाएगी, और ये जुदाई जो है वो एक बहुत लंबे अरसे तक रहेगी। ठीक है, कुछ पता नहीं कि पता नहीं कब जाकर के मुलाकात हो, तो इस वजह से मौत से वहशत होती है। ठीक है, वरना कोई और रीजन नहीं होती उस मौत से वहशत होने की। तो इस वजह से जब उसको पता लगता है कि जी वो मरने वाला है ना, तो उसके दिल में एक बेतमीनानी की कैफियत आती है, लेकिन अल्लाह ताला उसका इलाज फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उसका हल रखा हुआ है। हत्ता के हदीस मुबारका के अल्फाज हैं जिसका मफहूम ये बनता है कि जो मलिकुल मौत आता है और मोमिन को इत्मीनान दे देता है, उसको दिलासा देता है, उसको यकीन दिला देता है, बल्कि कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों का अल्लाह ताला ख्याल रखेंगे,
جب وہ یہ بات سن لیتا ہے نا فرشتے کی زبان سے اور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں. اب روحانی دنیا اور ہمارے درمیان جو حجاب ہے وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے, اب روحانی دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو فرشتے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرشتے کی بات سن کر کے اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا, یہ سچ بول رہا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر آگے کی اس کو نعمتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے نا وہ اس کا دل جو ہے وہ آگے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, وہ آگے جانا چاہتا ہے پھر. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں, السلام علیکا, کہ سلام ہو تمہارے اوپر, یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست, قم, کھڑے ہو جاؤ, فخرج من دارک اللتی, نکل آؤ اس گھر سے, اللتی خربتہا, جس کو تم نے خراب کیا. کیا مطلب, اس دنیا کے گھر کو تم نے خراب کیا, اس خراب گھر سے اب تم نکل آؤ. کیوں خراب کیا؟ کیونکہ مومن اس دنیا میں خواہشات والی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اس نے اس دنیا کے اندر خواہشات کو ترک کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس دنیا کی زندگی اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ فخرج من دارک اللتی خربتہا, کہ نکلو اس گھر سے کہ جس کو تم نے خراب کیا. کیسے خراب کیا؟ کہ تم نے نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اپنے اس گھر کو خراب کر لیا. ٹھیک ہے, یعنی اس گھر کے اندر اگر تم نفسانی خواہشات کو پورا کرتے تو یہ گھر جو ہے وہ تمہیں تھوڑی سی لذتیں دے دیتا, لیکن تم نے تو یہاں کی لذتیں انجوائے نہیں کریں. الا دار اللتی امرتہا, اس گھر کی طرف چلو جس گھر کو تم نے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے آباد کیا ہے, یعنی وہاں پر تم نے ذخیرہ بنایا ہے, اپنا اپنے گھر بنائے ہیں, اپنے محل بنائے ہیں, اپنے جو ہے وہ رہنے کی بہترین جو ہے وہ نعمتیں وہاں پہ تم نے اکٹھی کری ہیں, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر کے, عبادتیں کر کر کے, خدمت خلق کے کام کر کر کے, رائٹ, اللہ کا ذکر کر کے تم نے اس گھر کو آباد کیا ہے, تو چلو اس گھر کی طرف. ٹھیک ہے, تو اب یہ فرشتے سے جب مومن بندہ یہ باتیں سنتا ہے تو پھر اس کا دل چاہنا شروع ہو جاتا ہے آگے جانے کا. ایک اور حدیث میں حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے, یعنی روحانی دنیا اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اب ایک ایسا ڈائمینشن اس کے سامنے کھل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے نا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اب فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح کو قبض نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ غموں اور فکروں کے مقام میں, اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں تو بے شک اس دنیا میں جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا دل مطمئن تو ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس دنیا کے غم تو لگے رہتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی غم لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے جو ہے وہ اگر اپنا غم نہ بھی لگا ہو نا, اپنا معاملہ اطمینان والا ہو, سیف ہو, پھر بھی دوسروں کا غم لگا رہتا ہے کہ بھائی میری اولاد کا ایمان جو ہے وہ پتہ نہیں کس درجے میں ہے, کل کو خدا نخواستہ میری اولاد بے ایمان نہ ہو جائے, اولاد جو ہے وہ گمراہی کے راستے میں نہ چل پڑے, مستقل کی ایک فکر لگی رہتی ہے مومن کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کو ایک غم یہ بھی لگا رہتا ہے کہ بھائی ابھی تو میرا معاملہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی چل رہی ہے, لیکن کل کو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, اللہ کی شان میں, نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں کہ وہ مجھ جیسے ہزار کو بھی اگر جہنم میں پھینک دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو یہ غم لگا رہتا ہے مومن کو ہر وقت. ٹھیک ہے, لیکن یہ غم بھی ایک عجیب قسم کا غم ہے, یہ ویسا غم نہیں ہے جو دنیا والوں کو لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ والوں کا غم ہوتا ہے, لیکن غم تو ہے نا بہرحال یہ. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں تم چھوڑ جانا چاہتے ہو, آپ اب تو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, مجھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے مومن کے کا حال اس کی موت کے وقت. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان حدیثوں کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی جو معاملہ ہوتا ہے نا, پھر ہماری سوچیں جو ہیں وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں, موت کے بعد والی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل نہیں رہتا, نیکیاں کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح جب تک نہیں سوچیں گے نا, تو اس وقت تک جو ہے یہ دین ہمارے لیے ایک مصیبت ہی بنا رہے گا, دین ہمارے لیے آسان نہیں ہو سکتا. ठीक है, अद्दीन और यसरा वाली जो हदीस है ना वो हम पर फिट नहीं हो सकती जब तक कि हमारी सोच इस तरह से ना बन जाए। क्या मौत से पहले भी किसी को फरिश्ते नजर आ सकते हैं? नजर आ सकते हैं अगर अल्लाह ताला दिखाना चाहे, लेकिन वो जो है कश्फ और यानी जिसको कश्फ करामात कहते हैं तो उसके जरिए से, और कश्फ जो है वो अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको देता है। तो कश्फ का मतलब ही ये होता है कि रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया के दरमियान हिजाब जो है वो थोड़ा सा हटा दिया जाए। तो जब हिजाब हट जाता है तो रूहानी दुनिया की कोई चीज़ नजर आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फरिश्ता हो, चाहे जो है वो जिन का जो जो वजूद है वो हो, ठीक है, चाहे वो कोई और किस्म की चीज़ हो, ठीक है। तो ये इसी को कश्फ कहते हैं। कश्फ का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, हट जाना, उठ जाना या ओपन हो जाना। लेकिन मौत के वक्त तो ये हर एक के साथ होता है, चाहे वो मोमिन हो, चाहे काफिर हो, चाहे जैसा भी बंदा हो, उसका ये हिजाब जो है वो हटा दिया जाता है। तो ये जो मौत है मोमिन के लिए तोहफा है। आगे फरमाया कि अकबरहू के मानी फिर उसको कब्र में दाखिल किया। ये भी एक इनाम है कि इंसान को हक ताला ने आम जानवरों की तरह नहीं रखा कि मर गया तो वही जमीन पर सड़ता और फूलता फटता है, बल्कि उसका इकराम ये किया गया है कि उसको नहलाकर नए और पाक साफ कपड़ों में मलबूस करके एहतराम के साथ कब्र में दफन कर दिया जाता है। ठीक है, तो मोमिन की लाश जो है उसको तो बाकायदा नहला धुला करके कफन पहना करके कब्र में दफन किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कब्र वाला सिस्टम जो है ये हर एक के लिए, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रखा है। लाश को मुसला कर देना ये शरीयत में मना है, चाहे वो कितना ही बड़ा दुश्मन हो, कैसे ही हो, उसकी लाश को आप मुसला नहीं कर सकते। मुसला करने का मतलब क्या होता है कि उसको काट पीट करना, उसके ऊपर उसकी जो है आंखें निकाल देना, कान काट देना, नाक जो है वो काट देना, इस किस्म की हरकतें किसी काफिर की भी लाश के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहरहाल इंसान तो है ना। लकद करमना बनी आदम, बनी आदम तो वो है, तो उसको कत्ल कर देना शरीयत के तकाजे के हिसाब से वो एक अलग चीज है, लेकिन लाश को आप फिर भी मुसला नहीं कर सकते। तो उसको भी जो है वो कब्र में डालना होता है, मिट्टी की कब्र, ठीक है, जला देने की इजाजत नहीं है। इवन काफिर की लाश को भी, मोमिन ये नहीं कर सकता। काफिर बेशक अपनी लाशों को जलाते फिर उनको तो हम नहीं रोक पाते, लेकिन ईमान वाला ऐसा काम नहीं कर सकता कि किसी की लाश को जो है वो मुसला कर दे या जला दे। मसला, इस आयत से मालूम हुआ कि मुर्दा इंसान को दफन करना वाजिब है, यानी अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी लगा दी है मानने वालों की। जाहिर है मानने वाले तो अल्लाह ताला की बात ही नहीं मानते, तो जो ना मानने वाले होते हैं तो उनकी कैसे जिम्मेदारी लगाएं, भाई वो तो मानते ही नहीं है, तो उनको तो सजा मिलेगी मरने के बाद। लेकिन जो मानने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी ना कि जी जो भी तुम्हारे सामने बॉडी नजर आए इंसान की, तो उस बॉडी को तुमने जमीन के ही हवाले करना है। कल्ला लम्मा यक्वी मा अमरा, इसमें तख्लीक इंसानी की इब्तिदा व इंतहा और इनमें हक ताला की कुदरत कामिला और इनामात का जिक्र करने के बाद मुनकर इंसान को तंबीह की गई है कि इन आयात इलाहिया और इनामात का तकाजा था कि इंसान इनमें गौर करके अल्लाह पर ईमान लाता। कि अगर इन आयात के ऊपर इंसान गौर कर ले, इन निशानियों के ऊपर अपनी अकल को इस्तेमाल कर ले, ठीक है, हम गौर करते हैं किन चीज़ों के ऊपर कि जी रोकड़ा किधर से बनेगा, हैं, गौर करते हैं ना, तो फिर गौर करते हैं तो फिर हमारी अकल चलनी शुरू हो जाती है और चलते चलते जो है वो फिर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिस जगह पे हम अपनी अकल को लगाएंगे तो वहां पर फिर उकदे खुलते चले जाएंगे और यानी बात बनती चली जाएगी। तो अगर अल्लाह ताला की निशानियों के ऊपर अकल लगाएंगे कि भाई ये किसने बनाई है, ठीक है, ये कहाँ से ऐसी चीजें आ गई, तो इस तरफ के भी उकदे खुलते ही चले जाएंगे और इंसान जो है वो ईमान ले आएगा, ठीक है। ईमान जो नहीं लाते हैं ना, काफिर हिंदू हो, मुशरिक हो, ईसाई हो, जितने भी हो, जैसे भी हो, गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, ये किसी दूसरे इंसान की रुकावट की वजह से ईमान से महरूम नहीं रहते, बल्कि ये सब के सब, हर इंसान ईमान से इसलिए महरूम रहता है क्योंकि वो अपनी अकल को जो है वो किसी दूसरी चीज में लगाता है, लेकिन अल्लाह की आयात में गौर करने में नहीं लगाता। अगर वो अल्लाह की आयात में गौर करने में लगा ले तो हो ही नहीं सकता कि वो ईमान से महरूम रह जाए, ठीक है। लेकिन उसकी नीयत होनी चाहिए कि मैं अपने खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इन चीजों के ऊपर गौर कर रहा हूँ। अगर वो इस तरह से गौर करेगा जैसे कि गोरे करते हैं, अफ्रीका की सफारी में चले जाते हैं या जंगल में चले जाते हैं, अब शेरों के ऊपर गौर कर रहे हैं जी, वो लगे हुए उसके पीछे, ठीक है, कि भाई उसको कभी किसी तरीके से उसको स्टडी कर रहे हैं, کبھی کہیں پکڑ کے، کبھی کہیں اس کو ٹرینکولائزر لگا کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ شیروں کی زندگی کو سٹڈی کریں. وہ اتنا یعنی وہ خالق کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ اس شیر کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے نا وہ پھر ہدایت سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ ساری زندگی بھی شیروں کے اوپر ریسرچ کرتے رہے تو وہ مسلمان تو نہیں ہو جاتے نا اس کے بعد. ٹھیک ہے؟ لیکن جو بھی کرے گا خالق کی طرف پہنچنے کی نیت سے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرما دیں گے، یعنی اس کی عقل جو ہے وہ کنونس ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ اب کسی کے ذہن میں بات آئے کہ بھائی وہ خالق کا کانسیپٹ ہی ان کو نہیں ہوتا تو وہ خالق میں کیسے ریسرچ کریں، خالق تک پہنچنے کی نیت کیسے کریں، کیونکہ ان کو تو خالق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ خالق کا کانسیپٹ کیسے نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اس کا کوئی آپ میں سے جواب دے سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی آپ سے اعتراض کرے کہ جی جو ماشاء اللہ امیرکن ہوتے ہیں بڑے ہمیں خوبصورت لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پیارے لوگ جو ہیں یہ اتنا دنیا کے اندر محنتیں کرتے ہیں تو یہ خالق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بھائی ان کو تو خالق کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یا چلے جی روس کے لوگ جو کہ ایتھیسٹ ہیں تو وہ تو خالق کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو کیا بلیم کرنا کہ وہ نیت صحیح نہیں کرتے. یہ نیت والی جو ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے ڈال دی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیوں نیت کریں؟ ان کو تو یعنی دنیا کی چیزوں میں ریسرچ کرنی ہے نا. تو خالق کی طرف وہ کیوں دھیان کریں، کیوں نیت کریں خالق کی؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ خالق کی طرف پہنچنے کی نیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی جب وہ اتنی عقل استعمال کرتے ہیں نا چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جب دوسری مخلوقات کو دیکھتے ہیں نا، خالق کو پہچاننے کی استعداد اللہ نے دی ہے. ہاں استعداد تو دی ہے، ٹھیک ہے، استعداد تو موجود ہے، لیکن اس استعداد کو یہ استعمال کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ وہ کیوں استعمال کریں. بھائی وہ تو مخلوق کے، ان کو تو مخلوق اور خالق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو جس کو ہم وہ یعنی شیر کو تو ہم مخلوق کہہ رہے ہیں نا، وہ تو شیر کو جو ہے وہ اپنے جیسا ایک اینیمل کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنی جیسی ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی خالق کی طرف ان کا دھیان جائے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنا ہوا دیکھتے ہیں نا، عمارتوں کو فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، عمارتیں ہیں کسی ماشاء اللہ اچھے سے ڈاؤن ٹاؤن میں جاتے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی جو ہے بلڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں، اسکائی اسکریپرز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ فوراً ایک عقل رکھنے والے انسان کا دھیان جو ہے وہ اس کے مینوفیکچرر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، مینوفیکچرر کی طرف کہ جی یہ بلڈنگز جو ہیں یہ خود سے تو نہیں آ گئی نا، خود سے تو نہیں بن گئی. حالانکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ جی یہ بلڈنگ جو ہے وہ ایسے بنی ہیں اور اس وقت بنی تھی، اس وقت بنی تھی، بس اس نے دیکھا ان کو بلڈنگز کو بنے ہوئے دیکھا تو اس کا دھیان جو ہے وہ خالق کی طرف جاتا ہے کہ ان بلڈنگز کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے، کیسے بنایا ہوگا اتنی عظیم شان بلڈنگز، اتنی زبردست بلڈنگز. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر انسان کے اندر رکھی ہے کہ جب وہ کسی کریشن کو دیکھتا ہے نا، کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے مینوفیکچرنگ پروسیس کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ کسی مینوفیکچرر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اب چوائس انسان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ مینوفیکچر کی طرف سوچنا شروع کرے یا وہ جو مینوفیکچرڈ آئٹم ہے اس آئٹم کے اندر ہی گم ہو کر کے رہ جائے. ٹھیک ہے نا، یہ انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ مینوفیکچرڈ آئٹم کے اندر گم ہو کے رہ جائے، اسی کے بارے میں سوچتا رہے، اسی کے بارے میں ریسرچ کرتا رہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ اس طرف بھی سوچے کہ بھائی یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا. ٹھیک ہے، اس طرف بھی. تو یہ اختیار ہوتا ہے، چونکہ ایک یہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں یہ اس اختیار کو جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا، یہ ایکسرسائز کر کے یہ اختیار کرتے ہیں مینوفیکچرڈ آئٹم کے اندر ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، ہم مینوفیکچرڈ آئٹم کے اندر ہی اپنی زندگی گزار دینا چاہتے ہیں. تو اب انہوں نے چوز کر لیا نا، انہوں نے اختیار کر لیا نا، اب اس اختیار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ مینوفیکچرر کی طرف نہیں پہنچ پاتے. ٹھیک ہے، تو یہ قصور ہوتا ہے. یعنی انسان جو جہنم میں جائے گا نا وہ اپنے اختیار سے جائے گا، وہ اپنے قصور کی وجہ سے جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کے قصور کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگتنا شروع ہو جائے گا، نہیں، کسی اور کی وجہ سے کوئی انسان جہنم کی سزا نہیں بھگتے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنا خود ہی اختیار کیا، خود ہی اس کا چوائس ہے کہ جی میں کہاں پہ مشغول رہنا چاہتا ہوں، تو اب جب اس نے چوز کر لیا تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جی اس کو چاہیے تھا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا، مگر اچھا احکام کی تعمیل یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے، یہ الگ سٹیپ ہے، ٹھیک ہے؟ احکام کا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ نبی کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ یہ بندھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان جو ہے وہ نبی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، ایمان بغیر نبی کے بھی انسان لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو رکھا ہی ایسا ہے اور ہر انسان کے اندر فطرت ڈال دی، ٹھیک ہے؟ تو ایمان تو انسان لا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں دین فطرت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ دین اسلام پر نہیں آئے گا، دین فطرت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن احکام جو ہے نا، یہ احکام جو ہیں ان کا تعلق علم سے ہے، اور علم جو ہے وہ بغیر عالم کے اور بغیر استاد کے انسان کو نہیں مل سکتا، اس وجہ سے احکام کا معاملہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ مشروط ہے، اور جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو نبیوں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے ورثا ہوتے ہیں یعنی علماء کرام، اب یہ ان کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ تو احکام کی نالج آپ کو غور و فکر سے نہیں مل سکتی کہ تدبر کرنا شروع کر دیں اور آپ کو شریعت کے احکام کا پتہ لگ جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ادھر دروازہ بند ہے، ادھر غور و فکر کا دروازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ جس کو کہتے ہیں نا نقل ہے، یہ نقل، ٹھیک ہے؟ دس از نیریٹڈ، دس از ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ یہ نبی سے ملے گا آپ کو، یہ نبی کے جو ورثا ہیں ان سے ملے گا آپ کو۔ اب جب آپ کو ایک دفعہ مل گیا تو ملنے کے بعد اب آپ بے شک اس کے اندر غور و فکر کرتے رہیں کہ بھئی یہ حکم جو ہے وہ اس کی کیا حکمت ہوگی، اس حکم کی کیا حکمت ہوگی، لیکن عمل تو آپ نے کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد آپ غور و فکر کرتے رہیں، اس کا دروازہ بند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن غور و فکر کرنے سے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ احکام کیا ہے، اوکے؟ تو فرمایا کہ احکام کی تعمیل کرتا مگر اس بد نصیب نے ایسا نہیں کیا۔ آگے پھر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے جو تخلیق انسانی کی ابتدا اور انتہا کے درمیانی زمانے میں انسان پر مبذول ہوتے ہیں، کہ انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، کہ آسمان سے پانی برستا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تخلیق کا ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر موت کا ذکر کر دیا، اب درمیانی حصے کا ذکر ہے کہ جہاں پہ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارا کہ جی انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، بیج اور دانہ جو زمین میں مدفون ہے یہ بارش اس میں ایک حیات نباتی پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے ایک نحیف اور ضعیف کوپل زمین کو شق کر کے اوپر نکلتی ہے، اور پھر اس سے انواع اقسام کے غلے، میوے اور باغات وجود میں آتے ہیں۔ ان سب انعامات الہیہ پر انسان کو مقرر سکرر تنبیہ کے بعد آخر صورت میں پھر قیامت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو جو ہے وہ پانی سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ زمین سے نکلتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر دو باتیں آتی ہیں کہ بھئی ہم تو گوشت بھی کھاتے ہیں اور گوشت تو زمین سے نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ بھئی گوشت تو زمین سے نہیں نکلتا، بلا واسطہ تو زمین سے نہیں نکلتا، لیکن بل واسطہ تو زمین سے ہی نکلتا ہے نا، اس لیے کہ جو مویشی جو ہم کھاتے ہیں، یہ جو ڈیری پروڈکٹس جو ہم کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری کہاں سے، یہ پنپتی کہاں سے، یہ گھاس کھاتی ہیں، یہ چارہ کھاتی ہیں، یہ پتے کھاتی ہیں، رائٹ، جو کہ زمین سے نکلتے ہیں، ان کو کھاتی ہیں تبھی ان کا بدن بنتا ہے نا، اگر ان کو نہ کھائیں تو ان کا بدن ہی نہیں بنے گا اور ہم ان کو کھا نہیں سکیں گے۔ تو بل واسطہ یہ بھی زمینی سے اگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی گوشت بھی بل واسطہ زمین سے ہی اگتا ہے، ود واسطہ زمین سے ہی اگتا ہے۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے نا، وہ خصوصاً سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں زمین جو ہے وہ کیسی مردہ ہوتی ہے، لیکن جب بارشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ زمین کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مظاہرہ نظارہ جو ہے وہ ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ ریگستان سے دوبارہ پلٹ کر ہرا بھرا ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے شاید آپ لوگوں تک بھی وہ تصویریں پہنچی ہوں یا وہ ویڈیوز پہنچی ہوں کہ جس کے اندر کہ سعودی عرب میں جہاں پر بلکہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ ابھی حرمین کا سفر کر کے ریسنٹلی آئے ہیں یا ایون یہ سلسلہ ایکچولی 4 سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے. 4 سال سے ہم اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ جو بالکل چٹیل پہاڑ تھے, چٹیل میدان تھے یا ریگستان ریت کے میدان تھے, وہاں پر سبزہ اگنا شروع ہو گیا اور اس وقت تو اس کی انتہا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی جو لوگوں نے سفر کیا نا پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر, انہوں نے تصویریں کھینچی ہیں, دیکھا ہے, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ریگستان جو ہے وہ سرسبز ہوتے آ رہے ہیں, حتیٰ کہ ریاض واپس آتے ہوئے ایسا ریگستان جو کہ بالکل ریڈ سینڈ, جو کہ آندھی آتی تھی نا تو وہ ریڈ سینڈ وہاں سے ہوا اٹھاتی تھی اور ریاض میں آ کر کے وہ ڈپازٹ کرتی تھی ہوا. ٹھیک ہے, تو لال آندھیاں آتی تھیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اب کیا معاملہ ہے, وہی لال مٹی اس کے اندر سبزہ اگا ہوا ہے, پورے گرین ہوا ہوا ہے, وہ پیسچر لینڈ بنا ہوا ہے پورا کا پورا. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا, یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندر یا تو پہلے سے چھپا کے رکھا ہوا تھا بیجوں کو, اب وہ بیج جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کئی ہزار سال سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اوپر سے پانی آنے کی دیر تھی, پانی جب اتنا مقدار میں آ گیا جتنی مقدار کی ضرورت تھی ان بیجوں تک پہنچنے کے لیے, اب وہ اگنا شروع ہو گئے. یا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ ہوتے کہیں اور ہیں لیکن ہوا اللہ کے حکم سے, ہوا اس ڈائریکشن میں چلتی ہے کہ وہ ان گرین ایریا سے ان کو اڑا کر کے ان ریگستانوں پہ پہنچا دیتی ہے, یا پرندوں کے پروں سے اور ان کے پیروں سے یہ بیج چپک جاتے ہیں اور یہ بیج جو ہے وہ پرندوں کے راستے سے کے ذریعے سے ان علاقوں میں پہنچتے ہیں اور پھر ان بیجوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی اوپر سے پھینکتے ہیں اور پانی ان کے ساتھ مکس ہو کر کے وہی ریگستان اس کے اندر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیجوں کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں اگاتے, کوئی یہ مت سمجھے کہ جی جادو ہو گیا ہے کہ جی بغیر بیجوں کے جو ہے وہ ریگستان کے اندر سب چیزیں اگنی شروع ہو گئی, نہیں, بیج یا تو پہلے سے موجود تھے یا ہوا یا پرندوں کے ذریعے سے بیج اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچائے ہیں اور پھر بارش جو ہے وہ ان بیجوں کے اندر سے پھر سبزہ اگا رہی ہے. اور اس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے چند مہینوں یا میرے خیال میں 1-2 سال کی بات ہے, آپ دیکھیں گے پورا کا پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بالکل سچی ہے, بے شک سچی ہے. مسئلہ کدھر آ جاتا ہے, آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا پڑا ہوا ہے, مسئلہ ایک ایمان والے کو, مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ کیا ہے, مولویوں کے ساتھ. رائٹ, سارا مسئلہ مولویوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے نا کہ جی مولویوں نے سارا معاملہ خراب کیا ہوا ہے, مولوی جھوٹ بولتے ہیں, مولوی ایسے ہیں, مولوی ویسے ہیں. تو یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ کس نے پرزرو کری ہیں, ان حدیث کی کتابوں کو کس نے کمپائل کیا, یہ نبی علیہ السلام تو کمپائل کر کے نہیں گئے تھے. رائٹ, ان کو کمپائل کس نے کیا, جی صحابہ کرام نے کیا, سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا, لیکن وہ کمپائلیشن بھی بہت ہی یعنی منیمل کمپائلیشن تھی. صحابہ کرام بھی مولوی تھے, وہ زمانے کے مولوی تھے, نبی تو نہیں تھے نا, مولوی تھے صحابہ کرام. ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام کے بعد جتنے آئے وہ تو سارے تھے ہی مولوی خالی کی. ٹھیک ہے نا, تو سارے کے سارے محدثین ہوں یا فقہا ہوں, انہوں نے جو کتابیں جو ترتیب دی ہیں, ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں یہ سچی حدیثیں, انہوں نے اپنا کام بالکل پکا کیا ہے, بالکل دیانتداری کے ساتھ نبی علیہ السلام کی باتوں کو امت تک پہنچایا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو سچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک ایگزامپل ہے خالی کہ سرزمین عرب پھر سے, یعنی پہلے بھی سرسبز تھی اب دوبارہ سرسبز ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک یعنی اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں نا, اس حدیث کے اعراب جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان اعراب, اعراب یعنی اس کے اوپر جو ضمہ فتح جو لگا ہوا ہے, کون سا لفظ جو ہے وہ فائل بن رہا ہے, ٹھیک ہے, یا مفعول بن رہا ہے, اس کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. بیکاز اگر آپ اس حدیث کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں گے نا تب بات سمجھ میں آئے گی, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سرزمین عرب پھر سے سرسبز ہو جائے گی, کوئی کرے گا نہیں اس کو. ٹھیک ہے, کچھ میں نے عربوں کی ایک دفعہ کچھ سالوں پہلے میں حدیث تلاش کر رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر, میں نے سوچا بھی تلاش کرتے ہیں, مجھے کتاب کا اس وقت نہیں پتا تھا, تو ایک چیٹ گروپ جس میں کہ عرب نوجوان تھے, وہ آپس میں ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم سرزمین عرب کو سرسبز کر دو گے. اچھا, اس وقت بارشیں شروع نہیں ہوئی تھیں, اتنی زیادہ بارشیں وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ اس وقت نہیں تھا, آج سے یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ آپس میں ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ بھائی سرزمین عرب کو سرسبز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اتنی بارشیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ سرسبز ہو جائے، اور یہ جو ہم نے پلانٹیشنز وغیرہ شروع کری ہیں، یہ پلانٹیشنز جو چونکہ کاشتکاری تو عرب کے اندر بہت 20-25 سال پہلے سے شروع ہو چکی ہے نا، لیکن وہ کاشتکاری تو بہت ہی منیمل ہے، بہت ہی کم ہے، اور اس کی بیسس پر پورا جو جزیرہ نما عرب ہے وہ پورا کا پورا تو سرسبز نہیں ہو سکتا نا. تو وہ ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ بھئی انسان جو ہے وہ سرزمین عرب کو کیسے سرسبز کر سکتا ہے، جبکہ گراؤنڈ واٹر کوانٹیٹی جو ان کے حساب سے موجود ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، وہ زیادہ عرصہ نہیں لاسٹ کر سکتی. ٹھیک ہے، اچھا وہ ساری ڈسکشن کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ حدیث کو غلط پڑھ رہے تھے، حدیث کو غلط پڑھ رہے تھے، وہ اعراب غلط لگا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ سرزمین عرب جو ہے نا، یہ لفظ ارض العربی یہ حالت رفع میں نہیں ہے. اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد ہو کہ رفع نصب جر کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو حالت رفع میں نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اس کو حالت نصب میں پڑھ رہے تھے. حالت نصب میں پڑھنے سے ارض الارض، ارض العرب، ٹھیک ہے، یعنی سرزمین عرب، یہ مفعول بن جاتی ہے، اور مفعول بن جاتی ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فاعل ہوگا اور سرزمین عرب مفعول ہوگی، تو انسان جو ہے نا وہ سرزمین عرب کو سرسبز کریں گے. ٹھیک ہے نا، چونکہ انہوں نے ایک لفظ کو غلط پڑھ لیا تھا، اس وجہ سے ان کی پوری ڈسکشن ہی غلط ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، الحمدللہ اسی وقت پڑھ کر کے ساجز نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو ہمارے اوپر رکھا ہے کہ جنہوں نے کہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ بھائی حدیث کو کیسے پڑھنا ہے، کیا چیز جو ہے وہ کیسے، یعنی کیا بن رہی ہے، فائل بن رہی ہے، مفعول بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے اس حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم حدیث کو صحیح پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہماری بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ جی سرزمین عرب کو انسان سرسبز نہیں کریں گے، بلکہ سرزمین عرب جو ہے وہ خود سے سرسبز ہوگی. خود سے سرسبز ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز کریں گے، ظاہر خود سے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. بہرحال تو یہ جو کوپل زمین سے نکلتی ہے، شک ہوتی ہے، تو یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ سب انعامات الہیہ ہیں انسان کے اوپر. اس کے بعد فائدہ جاءت الصاخہ، صاخہ ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں، مراد اس سے شور قیامت یعنی نفخ سور ہے، یعنی سور کا پھونکنا، نفخ ینفخ پھونکنے کو کہتے ہیں. تو جو سور پھونکی جائے گی تو وہ اتنی بڑی آواز ہوگی کہ کان تو کیا بہرے ہو جائیں بلکہ پھٹ جائیں گے، سینے پھٹ جائیں گے انسانوں کے. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ محشر میں سب کے جمع ہونے کے وقت کا بیان ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے فکر میں اور نفسی کے عالم میں ہوگا، یعنی میرا نفس، میں، میری جان، میری جان، میرا انجام کیا ہوگا، یہ بول رہا ہوگا ہر انسان. دنیا میں جو رشتے ناطے ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اس عالم میں ہر شخص اپنی اپنی ایسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کی خبر نہیں لے سکے گا، بلکہ سامنے دیکھے گا تو بھی گریز کرے گا. یعنی جس طرح ہم اوائڈ کرتے ہیں نا کسی شخص سے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ قرضہ مانگے گا ہم سے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی اور ایسی ہم سے فیور مانگے گا جو فیور ہم اس کو نہیں دینا چاہتے، تو ہم اس سے آنکھیں بچا کر کے نکل جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، نظریں جھکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، ہر شخص دوسرے شخص سے اسی طریقے سے نظریں بچا کے گریز کرے گا. انسان اپنے بھائی سے، سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا، تو اس کے اوپر مشائخ نے فرمایا، جیسے ایکچولی آگے لکھا ہوا بھی ہے، کہ انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور اولاد سے منہ چھپاتا بھاگتا پھرے گا. دنیا میں تعاون اور تناسر، یعنی مدد کرنا ایک دوسرے کی، اس کے لیے تعاون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور تناسر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور امداد باہمی بھائیوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کی امداد و اعانت کی فکر ہوتی ہے، طبی طور پر ان سے بھی زیادہ بیوی اور اولاد سے تعلق ہو جاتا ہے. اس میں ادنا سے اعلیٰ تعلق کی طرف ترتیب سے بیان فرمایا ہے. آگے اس میدان حشر میں مومنین اور کفار کے انجام کا ذکر کر کے صورت ختم کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف، کیونکہ بھائی سے تعلق تو انسان کا بہت گہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ سے اس سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر جو ہوتا ہے جب بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کے درمیان کچھ تنازع ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور ماں باپ گویا کہ ایک آخری یعنی ریزورٹ ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ ہم سے بے وفائی نہیں کر سکتے. بھائی تو بے وفائی کر بھی جاتا ہے لیکن ماں باپ بے وفائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اپنے جانتے بوجھتے وہ جس چیز میں ہماری خیر سمجھتے ہیں, چاہے وہ دنیا میں خیر سمجھیں تو وہ ہماری دنیا کے بارے میں بے وفائی نہیں کر سکتے, چاہے وہ دین میں خیر سمجھیں تو وہ دین میں ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے, جس چیز میں وہ ہماری خیر سمجھتے ہیں ماں باپ وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک انسان کی جو طبی لگاؤ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک اس کی بیوی آ موجود ہوتی ہے اور بچے آ موجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کا جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ماں باپ کو جو ہے وہ جب ہی شریعت نے ماں باپ کی خدمت کے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے تاکہ ہم ان فضائل کی لالچ میں ان فضائل کی امید میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ٹھیک ہے. اگر یہ اتنے فضائل اگر ان کی ہمیں ضرورت نہ ہوتی ہے نا بلکہ اس کے بغیر ہی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو شریعت کو اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی ایک بندہ اس کے بغیر ہی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے جو ہے وہ حج اور عمرے کے ثواب کے وعدے کرنے اور اتنے جو ہے وہ یعنی وعیدیں سنانا کہ بھائی اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی, ایسا نہیں کرو گے تو وہ سزا ملے گی, ٹھیک ہے. کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو تو پھر یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے, ایک مشکل معاملہ بن جاتا ہے اور پھر اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں, اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں جو کہ اس کی ٹوٹل ذمہ داری ہوتے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری تو پھر بھائی بہن دوسرے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن بچوں کی ذمہ داری تو کوئی دوسرا باپ شیئر نہیں کر رہا ہوتا نا, وہ ایک ہی باپ ہوتا ہے نا جس نے اپنے سارے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ماں باپ کی طرف سے پھر بھی ایک کمی آ جاتی ہے. تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے, یعنی جتنا لگاؤ انسان کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, تو یہ اس ترتیب کی ایکسپلینیشن ہے ادنا سے اعلیٰ. لیکن مشائخ نے اس کی ایک اور ایکسپلینیشن بھی دی ہے کہ بھائی بھائی کا سب سے پہلے ذکر کیوں کیا, ٹھیک ہے. بھائی کا ذکر سب سے پہلے کرنے کی جو ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب دنیا میں مصیبت پڑتی ہے نا تو سب سے پہلے بھائی یاد آتا ہے, سب سے پہلے بھائی کی طرف رجوع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت سب سے پہلے ماں باپ کی طرف نہیں جاتے. اگر ایک جوان اور ایبل باڈیڈ اور اچھا یعنی ایک دنیا میں ایک صحیح مقام رکھنے والا, عزت رکھنے والا, کام کاج کرنے والا بھائی موجود ہونا تو بھائی کی طرف ہی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت نہ اپنے بچوں کی طرف جاتے ہیں نہ بیوی کی طرف جاتے ہیں. بیوی کے ساتھ ہاں تھوڑی سی تسلی کے دو بول سننے کے لیے تو بیوی کے پاس چلا جائے, لیکن بیوی نے کوئی اس کا دنیا میں آ کر کے مدد نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. بیوی نے کوئی اس کے مسئلے حل نہیں کرنے, مسئلے تو بھائی نے حل کرنے ہیں, کیونکہ بھائی جو ہے نا وہ آدمی ہے, وہ دنیا کے معاملات جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے چونکہ بھائی کی طرف دھیان جاتا ہے نا تو قیامت کے دن بھی اس کا سب سے پہلے دھیان بھائی کی طرف جائے گا. لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس دن بھائی بھی اس کے کام نہیں آئے گا, ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے اور بیوی اولاد تو ویسے ہی کام نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو جب اس دن کام نہیں آنا نا تو اب اس دنیا کے اندر ہمیں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کا خیال رکھنا تو ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے, قیامت کی خاطر کرنا ہے, آخرت کی خاطر کرنا ہے. آخرت کو قربان کر کے ان لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا آخرت کے دن ہمارے کام نہیں آئیں گے, کوئی بھی نہیں کام آئے گا, ٹھیک ہے. تو پھر ان کی خاطر جس طرح سے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے رہتے ہیں, گناہوں کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ جی ہاں ذرا بھائی کے ساتھ تھوڑا سا شغل میلہ ہو جائے, کچھ بیوی بچوں کے ساتھ شغل میلہ ہو جائے, کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہلا گلا ہو جائے, تو یہ جو ہلا گلا ہے نا یہ ہمیں بہت مہنگا پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر افراط اور تفریط بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ اسی ہلا گلا کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ایکسٹریم ہے, ٹھیک ہے, کہ بالکل ہی آخرت کو فراموش کر دیا. اور کچھ لوگ جو حضرات ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ دین کی طرف جب نئے نئے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کتابیں پڑھتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, توکل اللہ, زہد اور تقویٰ اور ان سب چیزوں کے بارے میں خوب سنتے ہیں, خوب پڑھتے ہیں, تو اب جو ہے نا وہ دوسری ایکسٹریم میں نکل جاتے ہیں. تو اب جو ہے وہ ان کو بیوی بچے یاد ہی نہیں آتے, اب ان کو بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں ہوتا, وہ ان کو زہد کے خلاف نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. بیوی بچے جو ہے نا ان کو پھر فتنہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فتنہ کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے پھر وہ دوسری ایکسٹریم میں نکل جاتے ہیں اور وہ بھی ایک شریعت کی پامالی شروع ہو جاتی ہے, ادھر بھی شریعت کی پامالی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو
دین کا ایک کرو ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو تھوڑا اپنے سے, آئی ایم شیور ہر کوئی ہی سائنس وغیرہ تھوڑی بہت تو سب کو ہی پتا ہے, بلکہ کچھ کو تو بہت زیادہ ہی پتا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم ایک کرو بناتے ہیں, کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹس بھی کروز ہوتے ہیں, جیومیٹری کے اندر بھی کروز ہوتے ہیں. تو دین بھی جو ہے نا, یہ بھی ایک کرو ہے. ٹھیک ہے, یہ کرو کس شکل کا ہے؟ یہ کرو جو اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا, اسٹارٹنگ پوائنٹ, یا یہ کہ بالکل سمجھ لیں کہ ابتدا میں, ٹھیک ہے, یہ بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے نا, یہ دین بڑا آسان ہوتا ہے. کیا مطلب آسان ہوتا ہے؟ سب چلتا ہے, کیونکہ اس وقت انسان کا یہ حال ہوتا ہے, سب چلتا ہے, ایوری تھنگ گوز. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ, ناچ گانے بھی چل رہے ہیں, نمازیں بھی چل رہی ہیں, عمرے بھی چل رہے ہیں, اور جو ہے وہ حرام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ چل رہا ہے, سب چلتا ہے. تو یہ دین تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا, لیکن یہ دین بڑا آسان ہے, جو چاہے کرو, جو چاہے نہ کرو. ٹھیک ہے نا, نماز نہیں پڑھنی, نہ پڑھو, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. ٹھیک ہے نا, اور گناہ جب کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو بھائی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا آسان دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ دین کے راستے پہ ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہے نا, تو آگے بڑھتے بڑھتے پھر جب اس کے سامنے کچھ حقیقتیں کھلتی ہیں, بیانات سنتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, کچھ مجالس کے اندر آتا ہے, تو اب اس کے اوپر ایک نئی کیفیت آتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, یہ کرو کے اندر ایک دوسرا پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ جو ہوتا ہے, یہ انتہائی مشکل پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک انتہائی ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا کرو ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کروں تو کیا کروں. ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے کہ بس یا تو یہ جنت میں لے جائے گی, یا یہ جو ہے وہ مجھے جہنم میں جلا دے گی. ٹھیک ہے, بہت ہی مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. ہر چیز میں حلال حرام, یہ حلال ہے برادر, دس از برادر, دس از حلال برادر, دس از حرام, ہادا حلال ہادا حرام, یہ حلال حرام کے چکر میں پڑ جاتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب وہ ہر چیز میں, کھانے کے اندر بھی جو دیکھ رہا ہے کہ اچھا بھائی اس کے اندر کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, پینے کی کوئی چیز آ گئی اس میں بھی دیکھ رہا ہے, ببل گم آ گئی تو ببل گم میں بھی دیکھ رہا ہے جی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا. ٹھیک ہے, اب یہ غلط نہیں ہوتا حلال حرام دیکھنا, چونکہ بھائی دس از واٹ دین از, حلال اینڈ حرام. ٹھیک ہے نا, تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی یہ غلط کام کر رہا ہے, یہ کام غلط نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یہ غلط طریقے سے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے, صحیح کام کو غلط طریقے سے اپروچ کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کے دین کا, یہ پوائنٹ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس مشکل پوائنٹ کے اندر اکثر لوگ جو ہیں, یا تو دین کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ دے کین ٹیک اٹ اینی مور. ٹھیک ہے نا, دس از جسٹ ٹو ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے, تو اس وجہ سے نا وہ واپس ریٹریٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی ڈیفیکلٹ پورشن کے اندر ہی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب وہ جو اس ڈیفیکلٹ پورشن آف دا کرو کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا, تو اس سے ان کی زندگی تو گزر رہی ہوتی ہے سو کالڈ دین کے اوپر, جو انہوں نے دین کا اسٹائل اپنایا ہے, لیکن ان کے اس دین کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کی زندگی, جیسے بیوی کی زندگی, یا بیوی ہے اگر اس کرو کے اس پوائنٹ کے اوپر تو شوہر کی زندگی عذاب کر دیتی ہے وہ. ٹھیک ہے, یا یہ کہ بچوں کی زندگی عذاب کر دیتی ہے, یا گھرانے کے دوسرے لوگوں کی زندگی عذاب کر دیتی ہے, کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو ابھی تک ریٹریٹ بیک نہیں کیا اس نے, لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ پورشن آف دا کرو کے اندر ہے ابھی. ٹھیک ہے, اگر یہ سنت کو فالو کرے نا, جیسے کہ سنت واقعی ہے, اگر یہ سنت کو فالو کرتا تو یہ اس ڈیفیکلٹ پورشن آف دا کرو سے آگے بڑھ جاتا. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھ کر کے کیا ہوتا ہے, آگے بڑھ کر کے دین آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اس کرو سے آگے بڑھ جائے تب دین آسان ہو جاتا ہے, لیکن اکثر لوگ آگے نہیں بڑھتے, وہ ادھر ہی پھنس جاتے ہیں, یا یہ کہ پیچھے بیک ٹریک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں چیزیں جو ہے نا, یہ بہت زیادہ نقصان والی ہیں. بیک ٹریک کر جائیں گے تو اس میں تو خدشہ ہے کہ ایمانی سے فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر بیک ٹریک نہیں کریں گے بلکہ اسی ڈیفیکلٹ پورشن آف دا کرو کے اندر پھنسے رہیں گے, تو اس کے اندر خدشہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شاید جو ہے نا, وہ بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ دین کے راستے کو ترک کر دیں. معراج سنت کو کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور یہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی فنڈامنٹل دین کا کانسیپٹ ہے. سنت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے, سوائے آج کے دور کے. آج کے دور میں تو دین ہے ہی بغیر سنت کے, لیکن دین از سنت, سنت از دین. ٹھیک ہے, یہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, لیکن بات کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی فرمایا کہ بات تو یہی ہو رہی تھی کہ بھائی کے اوپر جو ہے وہ انسان کی سب سے پہلے مدد کی توجہ جاتی ہے, اور قیامت کے دن جو ہے وہ بھائی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو کمپرومائز نہ کریں, پہلی بات. اور دوسری بات جس کے اوپر پھر یہ ساری ٹینجنٹ میں ڈسکشن شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سنت کے مطابق دین کے اوپر عمل کریں, تاکہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اب الحمدللہ سورہ عبسہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب 30ویں پارے کی دو صورتیں ہماری رہ گئی ہیں, سورۃ النازعات اینڈ سورہ نبع. تو دونوں لمبی صورتیں ہیں. سورۃ النازعات جو ہے وہ 2 منٹ رہ گئے ہیں, میرے خیال میں ابھی شروع نہیں کرتا ہوں. آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے اس ٹاپک کے بارے میں یا کوئی جنرل بھی, تو بلا تکلف ابھی آپ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے کتاب بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس بیٹھ جاتے ہیں کتاب کے بغیر ہی, ایسے تو نہیں؟ ایک ہی پا رہا ہے, اس کا آپ لوگ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس باقاعدہ معرف القرآن نہیں ہے تو. یا یہ کہ معرف القرآن تو کم از کم ہر گھر کا حصہ ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو ضرور سے پاکستانی انڈیا سے اس کو منگوا کر کے اپنے گھر میں نینی کیس رکھیں, چاہے کلاس لے بھی نہیں رہے ہوں پھر بھی پی ڈی ایف کھلی رہتی ہے. جی, لیپ ٹاپ یا فون کے اوپر آسانی سے پی ڈی ایف کھول لیا. پی ڈی ایف کے اندر بس نقصان یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نوٹس لکھ نہیں سکتے آسانی سے, بہت کنوینئنٹ نہیں ہوتا وہ. کتاب اگر ہو پرنٹڈ فارم میں ہو تو پھر اس کے اوپر نوٹس بھی آسانی سے نہیں لا سکتے. چلیں ٹھیک ہے, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس یہاں ختم کر دیتے ہیں. اگلے ہفتے ان شاء اللہ سورۃ النازعات شروع کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.